پروگرام کا آغاز کریں گے روزنامہ جامع جم کی کچھ اہم سرخیوں سے۔ امام خمینی نے ہمیں خود اعتمادی کا درس دیا، صدر مملکت۔ ایران کو اپنی طاقت کے مظاہرے کے لیے فوجی وسائل کی ضرورت نہیں، وزیر خارجہ۔ شام میں صدارتی انتخابات، عالمی ذرائع ابلاغ میں وسیع رد عمل۔ اخبار جامع جم نے اپنی سرخی، پابندیوں کی غیر قانونی زنجیروں کو توڑ دیں گے، صدر مملکت کے ذیل میں لکھا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر حسن روحانی نے منگل کی رات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے پروگرام میں اپنے خطاب کے دوران کہا کہ کسی کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اختلافات کے ساتھ ملک کو ترقی مل سکتی ہے۔ انہوں نے پوری قوم کو اتحاد کی دعوت دی اور یہ یقین دہانی کرائی کہ حکومت ایٹمی حقوق کا دفاع کرے گی اور غیر قانونی پابندیوں کی زنجیروں کو توڑ دے گی۔ صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا کہ ہم ترقی اور پائیداری کی اپنی راہ جاری رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، تاہم اس کے لیے سب سے پہلی شرط اسلام، آئین اور اعلی قیادت کے محور پر باہمی اتحاد ہے۔ جامع جم نے ایک مقالہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے امام خمینی کے مکتب کی 10 خصوصیات۔ نظر ڈالیں گے اس مضمون پہ۔
عالم اسلام ایسے حالات میں امام خمینی کی 25ویں برسی پر ان کا سوگ منا رہا ہے کہ جب علاقائی اور عالمی سطح پر رونما ہونے والے واقعات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور نظریات کی عظمت کو بخوبی واضح کر رہے ہیں۔ امام خمینی کی وفات کے 25 برس بعد آج دانشور یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان کے نظریات پر بدستور توجہ دی جا رہی ہے اور امام خمینی کے دور کے خاتمے کا دشمنوں کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا ہے۔ دراصل امام خمینی کے نظریات اور مکتب فکر کی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے وہ لازوال ہو گئے ہیں۔ امام خمینی کے نظریات اور طرز فکر کی سب سے بڑی خصوصیت امریکی اسلام کے مقابلے میں خالص اسلام کو پیش کرنا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 21ویں برسی کے موقع پر اپنے خطاب میں فرمایا تھا کہ امام خمینی کے مکتب کی سب سے پہلی اور بنیادی خصوصیت خالص اسلام ہے، یعنی وہ اسلام جو ظلم کے خلاف ہے، انصاف پسند ہے، محروموں کی حمایت کرتا ہے اور کمزوروں کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امام خمینی کے نظریات کی دوسری اہم خصوصیت دین اور سیاست کو ایک دوسرے کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ اس طرح سے امام خمینی نے مغرب کے اس تشہیراتی پروپیگنڈے کو بے اثر کیا جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دین اور سیاست دونوں الگ الگ چیزیں ہیں اور یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اس کے ساتھ ہی امام خمینی کے نظریات میں جدوجہد کو کافی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس میں وہ عوام کو خاص اہمیت دیتے ہیں اور ان کی جدوجہد عوام پر مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح سماجی انصاف امام خمینی کے بنیادی نظریات میں ہے اور دین و دنیا کے درمیان خاص قسم کے تعلق پر بھی امام خمینی نے خاص تاکید فرمائی ہے۔ ان کی شخصیت میں خاص قسم کی کشش اور ولایت فقیہ، نیز اتحاد بین المسلمین پر تاکید ان کے زمانے کے خاص حالات میں امام خمینی کے مکتب اور نظریات کی اہم خصوصیات ہیں۔ 25 برس بعد آج بھی ہم امام خمینی کے عصر عظیم میں زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جو لوگ اس راہ پر نہیں چل رہے ہیں وہ جد و جہد کے نام پر نہ جانے کیسے کیسے جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔
ہندوستانی اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے۔ اسٹوڈیو میں موجود ہماری ساتھی ریشما۔ جی ریشما،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تہران اسٹوڈیو سے شکریہ کے ساتھ نئی دہلی اسٹوڈیو سے اخبارات کے جائزے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں میں ریشما فاروقی۔ آئیے ناظرین سب سے پہلے نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ راشٹریہ سہارا کی اہم سرخیوں پر۔ منڈی کی سڑک حادثے میں موت، 2 روزہ قومی سوگ کا اعلان، آخری رسومات آج۔ نظم و نسق بہتر بنانے کے لیے یو پی حکومت کا سخت فیصلہ، ضمانت نہیں لی تو سنہا بھیجے گئے جیل۔ ناظرین، روزنامہ راشٹری سہارن نے اپنے ادارے میں عصمت دری معاملے پر سیاست افسوسناک کے عنوان سے لکھا ہے کہ اتر پردیش کے بدایوں میں دو بہنوں کی عصمت دری اور انہیں پھانسی پر لٹکا دیے جانے کے دلدوز واقعے کے نتیجے میں پورے ملک میں شروع ہوا مذمتوں کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے کہ ریاست کی بریلی، مظفر نگر، کرانہ اور میرٹھ میں بھی ہوئے آبرو ریزی کی وارداتوں نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ آگے لکھتا ہے اخبار کہ لیکن یہ بات بھی افسوسناک ہے کہ بی جے پی سمیت تمام مخالف پارٹیوں نے بدایوں عصمت دری کے واقعے کو سیاسی بازی کا ایک موضوع بنا کر غیر ذمہ داری کا ہی ثبوت دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کسی بھی جمہوریت میں اپوزیشن پارٹیوں کا کام حکومت کی کوتاہیوں اور کمزوریوں کی طرف عوام کو متوجہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں کہ ایسے سنگین واقعات کو سیاسی عینک سے دیکھا جائے اور یہ مان لیا جائے کہ دیگر ریاستوں یا حکومتوں میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے۔ آخر میں لکھتا ہے اخبار کہ عصمت دری جیسے سنگین جرائم پوری انسانیت کے لیے ہی ایک بدنما داغ کے مترادف ہیں۔ یہی سبب ہے کہ بدایوں معاملے پر اقوام متحدہ نے بھی اظہار تشویش کیا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے سیاستدان سیاست سے اوپر اٹھ کر ایسے واقعات کو روکنے کے لیے سنجیدگی سے غور کریں۔ آئیے ناظرین، اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ ہمارا سماج کی اہم سرخیوں پر۔ سیماندھرا کی ترقی کے لیے سونیا کا مودی کے نام خط، منی لانڈرنگ میں ایم کیو ایم رہنما الطاف حسین گرفتار، چین کے وزیر خارجہ کا بھارت دورہ آئندہ ہفتے۔ ناظرین، ہمارا سماج نے اپنے ادارے میں تلنگانہ راو کو درپیش چیلنجز کے عنوان سے لکھا ہے کہ ملک کی ریاستوں میں گزشتہ روز ایک اور ریاست کا اضافہ ہو گیا۔ تلنگانہ کے نام سے تشکیل پانے والی اس ریاست میں چنندہ سرکار نے حلف لے کر اپنا کام شروع کر دیا ہے۔ یہ ملک کی 29ویں ریاست ہے اور اس لیے بھی زیادہ اہم ہے کہ اب تک ہندی بولنے والے علاقوں میں ریاستوں کی تقسیم ہوتی رہی ہے، لیکن ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ ایک ہی زبان بولنے والی ریاست کی تقسیم ہوئی۔ اس کے لیے طویل جدوجہد کی گئی، مطالبہ کرنے والوں اور مطالبہ کرنے والوں کے خالفین کے درمیان لرزہ خیز واقعات بھی رونما ہوئے۔ آگے لکھتا ہے اخبار کہ کانگریس نے 2004 میں تلنگانہ کو الگ ریاست بنانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن وہ یو پی اے اول کے دور میں ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ یو پی اے دوئم کے آخری دور میں شاید اس خوف سے کہ کہیں تلنگانہ اس کے ہاتھ سے نہ کھسک جائے، اس نے پارلیمنٹ کے آخری اجلاس میں آندھرا پردیش تشکیل 9 کو بل کو پاس کر دیا۔ آخر میں لکھتا ہے اخبار کہ تلنگانہ اب الگ ریاست بن چکا ہے اور مسٹر راؤ مظاہرین کے قائد نہیں بلکہ ریاست کے ذمہ دار ہیں۔ تاریخ نے انہیں تلنگانہ کو علیحدہ ریاست بنائے جانے کا بہتر موقع فراہم کیا ہے۔ انہیں تلنگانہ کو ایک ماڈل ریاست کے طور پر فروغ دینا چاہیے۔ اس وقت ان کے سامنے ریاست کی تعمیر نو کے سخت چیلنجز ہیں۔ انہیں اپنی فکر و بصیرت کا مظاہرہ کر کے ریاستی عوام کے ان خوابوں کو شرمندہ تعبیر کرنا چاہیے جو انہوں نے تلنگانہ کے قیام کے سلسلے میں دیکھے تھے۔ آئیے ناظرین، اب نظر ڈال لیتے ہیں روزنامہ انقلاب کی اہم سرخیوں پر۔ کویت کے امیر کا تاریخی دورہ ایران، حسن روحانی سے ملاقات۔ تشدد زدہ ملک شام میں صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ، لیبیا میں نئی عبوری حکومت نے اقتدار سنبھالا۔ ناظرین، روزنامہ انقلاب نے اپنے ادارے میں منڈے کی موت کے عنوان سے لکھا ہے کہ نئی دہلی ایئرپورٹ جاتے ہوئے سڑک حادثے کا شکار ہو جانے والے مہاراشٹر کے قداور بی جے پی لیڈر گوپی ناتھ منڈے کی موت کا سانحہ اپریل 2006 میں ہونے والے ان کے برادر نسبتی پرمود مہاجن کے سانحہ قتل کی طرح ہی چونکا دینے والا اور افسوسناک ہے۔ کسی بھی سیاستداں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے علاقے سے نکل کر ریاستی سیاست کا حصہ بنے اور ریاستی سیاست کی حدود کو پھلانگ کر مرکزی اور قومی سیاست میں اہم کردار ادا کرے، حتیٰ کہ مرکزی حکومت میں شامل ہو۔ یقیناً یہ خواب گوپی ناتھ منڈے نے بھی دیکھا ہوگا، لیکن قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ابھی چند روز قبل ہی انہوں نے مرکزی حکومت میں دیہی ترقیات کے وزیر کی حیثیت سے حلف لیا تھا، لیکن موت سے کس کو رستگاری ہے۔ آگے لکھتا ہے اخبار کہ مہاراشٹر کے ضلع بیڑ کے ایک کسان خاندان سے تعلق رکھنے والے گوپی ناتھ منڈے ہرچند کے آر ایس ایس سے وابستہ رہے اور پھر بھارتیہ جنتا پارٹی کے بھگوا پرچم کے تلے اپنی سیاسی پہچان بنائی، لیکن کم و بیش چار دہائیوں پر محیط ان کا سیاسی کریئر ہر قسم کے تنازعات سے پاک رہا۔ ان کے اعتدال پسندی ہی ان کی سب سے بڑی پہچان بنی۔ مہاراشٹر کی سیاست میں انہوں نے اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے بھی اور نائب وزیر اعلی نیز وزیر داخلہ کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی، لیکن نہ تو کبھی اشتعال انگیزی کا سہارا لیا اور نہ ہی کوئی اقلیت مخالف بیان دیا۔ آخر میں لکھتا ہے اخبار کہ ان کے حلقہ انتخاب کے مسلم رائے دہندگان بھلے ہی بی جے پی کو ناپسند کرتے رہے ہوں، لیکن جب بات گوپی ناتھ منڈے کی آئی تھی تو ان کی کامیابی میں مسلمانوں کی حصے داری بھی ہوا کرتی تھی، جس کی تردید نہیں کی جا سکتی۔ ہرچند کے حالیہ عام انتخابات میں بی جے پی کی کامیابی کے بعد انہیں مرکزی وزیر کی حیثیت سے مودی حکومت میں شامل کیا گیا تھا، لیکن مہاراشٹر میں ان کی پارٹی اس تیاری میں تھی کہ اگر پارلیمانی انتخابات جیسی کامیابی مہاراشٹر کے حصے میں بھی آئی تو وزارت اعلیٰ منڈے کو دی جائے گی۔ ممبئی میں ادھر چند دنوں سے بحث ہی جاری نہیں تھی، بلکہ اس کی وجہ سے شیو سینا اور بی جے پی میں سرد جنگ بھی چل رہی تھی، لیکن جیسے کہ عرض کیا گیا کوئی نہیں جانتا تھا کہ منڈے اس طرح اچانک رخصت ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اخبارات کا جائزہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اجازت دیں، خدا حافظ۔
بہت شکریہ ریشما آپ کا۔ ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ اور اب ایک نظر روزنامہ خبر کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ امام خمینی کی 25ویں برسی کے پروگرام، ایران اور دنیا کے مختلف ملکوں سے لاکھوں عقیدت مند شریک۔ امام خمینی نے یہ ثابت کر دیا کہ جمہوریت اسلامیت کے ساتھ ہے، صدر مملکت۔ جنگ، تشدد اور فرقہ واریت سے کسی بھی ملک کے مفادات کی تکمیل نہیں ہو سکتی، وزیر خارجہ۔ روزنامہ خبر نے اپنی سرخی شیطانوں کا ساتھ دینے کی طرف سے قائد انقلاب اسلامی کا انتباہ کے ذیل میں لکھا ہے۔ قائد انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا ہے کہ قرآن کریم سے لگاؤ وہ انسیت ملت اسلامی کی عزت کا باعث ہے۔ تہران میں منعقدہ قرآن کریم کے حفظ و قراءت کے بین الاقوامی مقابلے میں شریک قاریوں، حافظوں اور اساتذہ سے ملاقات میں قائد انقلاب اسلامی نے کہا کہ اسلامی دنیا میں قرآن مجید سے دوری کا ازالہ قرآنی معیارات کو گہرائی سے سمجھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر تاکید کرتے ہوئے کہ اسلام کے دشمنوں کی پالیسی اسلامی معاشروں میں بھائی کو بھائی کے ہاتھوں قتل کرانے اور پراکسی وار شروع کرنے پر مبنی ہے۔ فرمایا کہ افسوس اس بات پر ہے کہ امت اسلامی میں بعض شخصیات اس منحوس پالیسی پر توجہ نہیں دے رہی ہیں، اور وہ مسلمان بھائیوں سے مقابلے کے لیے شیطان کے ہاتھ میں ہاتھ دینے، حتیٰ صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے پر بھی تیار ہے۔ روزنامہ خبر نے شام میں صدارتی انتخابات، مغرب کی ایک اور شکست عنوان کے تحت ایک مضمون شائع کیا ہے۔ نظر ڈالیں گے اس مضمون کے کچھ اہم اقتباسات پر۔
شام میں صدارتی الیکشن یقینی طور پر جمہوریت کی سمت شامی قوم کا ایک بڑا قدم ہے، اور یہ کچھ مغربی طاقتوں اور علاقائی ملکوں کا جواب ہے جو دہشت گردوں کے ذریعے شام میں جمہوریت قائم کرنا چاہتے تھے۔ گزشتہ 3 برس سے امریکہ اور یورپی یونین کے رکن ممالک، نیز خلیج فارس تعاون کونسل کے رکن ملکوں نے دہشت گردوں کی مالی اور اسلحہ جاتی حمایت اور مدد کے ذریعے شام کی حکومت کا تختہ الٹنے کی بہت زیادہ کوشش کی، اور شام کے حکام کو بعض مغربی ملکوں کے دباؤ کے مقابلے میں جھکنے پر مجبور کیا گیا۔ لیکن شام کی حکومت اور قوم نے بیرونی طاقتوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، جس کا نتیجہ نہ صرف شام بلکہ علاقے کے تمام ممالک، حتیٰ مغربی بلاک کے لیے بھی بڑی اہمیت کے حامل رہے ہیں۔ اس مسئلے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ دمشق نے حالیہ دنوں میں صدارتی الیکشن کی سیکورٹی تدابیر کے لیے تمام انتظامات کر لیے تھے، حتیٰ انتخابات کی نگرانی کے لیے کئی ممالک کے وفود بھی شام میں تعینات کیے گئے۔ دسیوں ذرائع ابلاغ شام میں صدارتی الیکشن کو کوریج دے رہے ہیں۔ شام میں صدارتی الیکشن درحقیقت اس ملک میں منعقد ہونے والا اپنی نوعیت کا پہلا الیکشن ہے۔ شام کے مخالفین نے کافی دھمکیاں دی تھیں، لیکن وہ سب بے اثر ہوئیں، اور شامی عوام نے بھرپور طریقے سے الیکشن میں شرکت کر کے دہشت گردوں کے منہ پر زوردار تماچا لگایا۔ شام کے عوام کو ایک ایسی جنگ میں پھنسا دیا گیا جس کی انہیں کبھی خواہش نہیں رہی، اور یہ وجہ ہے کہ انتخابات کو انہوں نے اس جنگ کے خاتمے کا واحد راستہ سمجھا اور بھرپور طریقے سے الیکشن میں شرکت کی۔ بہرحال شام میں صدارتی الیکشن اس ملک کے عوام کی فتح ہے، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے ملک کو دہشت گردوں کے ہاتھوں تباہ ہونے سے بچا لیا۔
یہاں لیں گے ایک بریک اور پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ آپ کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں سے پروگرام میں شامل ہوں گے ہماری ساتھی منتہا. جی منتہا.
جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. عظیم راہبر بانی انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے میں تمام مسلمانوں کو تعزیت عرض کرتے ہوئے آج کے اپنے جائزے کا آغاز کروں گی. تو ناظرین آج کے اخبارات ہمیں جن خبروں کو اہمیت دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ان میں شامل ہیں ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی گرفتاری اور گزشتہ روز پیش کیا جانے والا ملکی بجٹ. تو ناظرین پروگرام کے آغاز میں ہم نظر ڈالتے چلیں گے روزنامہ ایکسپریس کی چند اہم سرخیوں پر. الطاف حسین منی لانڈرنگ کیس میں گرفتار, کراچی میں کشیدگی, درجنوں گاڑیاں نظر آتش. کراچی میں ہائی الرٹ, ڈی جی رینجرز کا مختلف علاقوں کا دورہ. کراچی پاک فضائیہ کا طیارہ بس ٹرمینل پر گر کر تباہ, دو پائلٹوں سمیت چار افراد شہید, نو زخمی. شامل کریں گے سلمان عابد کے تحریر کردہ تجزیے کو یہاں, جس کا عنوان اپنے ناظرین کو بتاتی چلوں گی, حکومت کو خطرہ کس سے ہے. سلمان تحریر کرتے ہیں کہ عمومی طور پر سیاسی حکومتیں اپنے اقتدار کے تیسرے یا چوتھے برس میں جا کر اپنی حکمرانی میں غیر مقبولیت کا شکار ہوتی ہیں, لیکن موجودہ حکومت اپنے اقتدار کے پہلے ہی برس میں کئی اہم سوالوں کے ساتھ ملکی سیاسی اشرافیہ اور طاقتور حلقوں میں موضوع بحث بنی ہوئی ہے. ایک خاص طبقہ یہ سیاسی پیش گوئی بھی کر رہا ہے کہ اگر حکومت کے طرز عمل میں آنے والے کچھ عرصے میں کوئی بڑی غیر معمولی تبدیلی نہیں آتی تو حکومت کی بقا کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. حکومت اس وقت دو حکمت عملیوں کے ساتھ اپنے خلاف اس صورتحال سے نمٹنے کی کوششیں کر رہی ہے. اول وہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ موجودہ حکومت ایک کامیاب حکومت ہے. مسلم لیگ نواز کو یہ کریڈٹ دینا چاہیے کہ وہ اپنے سیاسی مخالفین کے مقابلے میں میڈیا کا استعمال اپنے حق میں کرنے کا ہنر خوب جانتی ہے. دوئم حکومت کا موقف ہے کہ ان کے سیاسی مخالفین اور پس پردہ قوتوں کی مدد سے ان کی حکومت اور جمہوری نظام کو بساط کو لپیٹنے کا ایجنڈا رکھ کر ملکی سیاست میں عدم استحکام پیدا کرنا چاہتی ہیں. اگرچہ حکومت اس بات سے مکمل انکاری ہے کہ اس کے اداروں یا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی ٹکراؤ نہیں, لیکن سیاست کی تھوڑی بہت سمجھ بوجھ رکھنے والا بھی سمجھتا ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں کہ جتنا حکومت پیش کر رہی ہے. سلمان مزید لکھتے ہیں کہ اس لیے اس وقت حکومت کو اگر کوئی سب سے بڑا خطرہ موجود ہے تو وہ کسی لندن, کینیڈا یا عمران خان کے منصوبے سے نہیں بلکہ خود اپنے اندر کے بحران کی وجہ سے ہے. اس لیے اگر اس حکومت کو اس وقت کچھ بڑی مشکلات کا سامنا ہے تو وہ اس کا اپنا پیدا کردہ ہے. اس بحران کی وجہ سوائے اس کے کچھ اور نہیں کہ وہ حکمرانی میں صرف اور صرف اپنی بالا دستی چاہتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہی اب اس لیے کچھ غور حکومت کو اپنی سطح پر کرنا چاہیے, ورنہ صورتحال جب حکومتی کنٹرول سے باہر ہوگی تو اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ خود حکومت پر بھی عائد ہوگا. شامل کریں گے روزنامہ دنیا میں شائع آج کی چند اہم سرخیوں کو. بجٹ سے ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی حکومت, مہنگائی میں اضافہ ہوگا اپوزیشن. سرکاری ملازمین نے بجٹ مسترد کر دیا, آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دھرنا. پاک چائنا اقتصادی راہداری کے لیے 2 ارب 17 کروڑ مختص. شامل کریں گے روزنامہ دنیا میں شائع اداریے کو جس کا عنوان ہے صدر مملکت کا سیاست میں مفاہمت پر زور. ناظرین اداریہ میں تحریر کیا گیا ہے کہ صدر مملکت ممنون حسین نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پہلے خطاب میں ریاستی اداروں کو تلقین کی ہے کہ وہ سیاسی پسند ناپسند چھوڑیں, قانون کے مطابق چلیں. انہوں نے مزید کہا کہ سیاست میں مفاہمت ہی کامیابی کا راستہ ہے. صدر مملکت نے سیاستدانوں کی توجہ اس حقیقت کی طرف دلائی کہ جمہوریت محض آرائی نہیں برداشت کا نام ہے. انہوں نے مزید کہا کہ شخصیات کے بجائے اداروں کو فوقیت دی جائے, جمہوری طریقے سے مسائل کے حل کی تلاشی بہترین راہ ہے. سینیٹ کے اپوزیشن ارکان نے خطاب کا بائیکاٹ کیا جبکہ عمران خان اور شیخ رشید سمیت حزب اختلاف کے دیگر رہنما ایوان میں موجود تھے. صدر مملکت نے پارلیمنٹ سے یہ خطاب ایک ایسے وقت پر کیا کہ جب حکومت کے اقتصادی سروے کی تفصیلات اور بجٹ کے خد و خال ذرائع ابلاغ میں آ چکے تھے. اداری کے اختتام میں مزید تحریر کیا گیا ہے کہ موجودہ حالات میں قوم اور ریاستی اداروں کو اس سے بہتر تلقین کوئی نہیں ہو سکتی کہ جمہوریت محض آرائی کا نہیں برداشت کا نام ہے. شخصیات کے بجائے اداروں کو فوقیت دی جائے, مسائل کا حل جمہوری طریقے سے اب ڈھونڈنا ہوگا. اور یہاں مزید اب رخ کریں گے روزنامہ و صاف کی چند اہم سرخیوں کی جانب. وفاقی بجٹ, تنخواہوں پینشن میں 10% اضافہ, پلاٹوں کی خرید و فروخت اور دکانداروں پر ٹیکس عائد. الطاف حسین کی گرفتاری حساس معاملہ, ارکان بیان بازی سے گریز کریں, نواز شریف کی ہدایت, صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کمیٹی قائم کی جائے گی. بجٹ میں دفاع کے لیے 700 ارب 14 کروڑ 80 لاکھ روپے رکھے گئے. اور پی ایس ڈی پی کا ہجوم, 1175 ارب وفاق کا حصہ, 525 صوبوں کو 650 ارب ملیں گے. اور پروگرام کے آخر میں کچھ مختصر تذکرہ کرتے چلیں گے شہزاد حسین بھٹی کے تحریر کردہ تجزیے کا جس کا عنوان ہے مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. شہزاد لکھتے ہیں، آخر ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمارا مقام انتہا آخر ہے کیا؟ بحیثیت قوم ہم معاشرتی طور پر اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں سے ہماری واپسی ناممکن دکھائی نہیں دے رہی، آج ہم ایٹمی قوت ہوتے ہوئے بھی اتنی اخلاقی جرت نہیں رکھتے کہ بحیثیت قوم برابری کی سطح پر اپنی پالیسیاں ترتیب دے سکیں۔ قومی لیڈروں کو چاہیے کہ وہ قوم کو عزت اور باوقار مقام دلانے کے لیے اس کی صحیح خطوط پر تربیت اور رہنمائی کریں تاکہ غیور قوم معرض وجود میں آ سکے۔ تجزیہ نگار لکھتے ہیں کہ غیرت ہے بڑی چیز، جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سردار، جنگیں ہتھیاروں سے نہیں بلکہ متحدہ قوم بننے سے لڑی جاتی ہیں، ایران امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہے، آخر کیوں؟ صرف اس لیے کہ وہ ایک متحد قوم ہے اور زندہ قومیں کبھی اپنی خود مختاری کا سودا نہیں کرتی۔ ہم بحیثیت قوم پاکستانی نہیں ہیں بلکہ ہم سندھی، پنجابی، پٹھان اور بلوچی ہیں۔ ہماری لیڈرشپ نفرت کا بیج بوتے ہوئے ڈیوائیڈ اینڈ رول کے فلسفے پر عمل کر کے ہمیں لسانی دھڑوں میں تقسیم کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے انفرادی فوائد حاصل کر سکیں۔ بحیثیت قوم اب ہمیں جاگنا ہوگا، کیونکہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جائزہ اب یہاں اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ آپ کی میزبان اسلام آباد اسٹوڈیو سے اب اجازت چاہے گی۔ خدا حافظ۔
بہت شکریہ منتہا۔ اور ناظرین، اب باری ہے کارٹونوں کی، تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں۔